السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے حالات حاضرہ کی رپورٹوں اور خبروں کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری نشریات سماعت فرمائیے. آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے پاکستان.
سندھ تاس معاہدے کے تحت مذاکرات کے لیے بھارتی وفد کی پاکستان آمد. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
صدر کے دستخط سے ہندو میرج ایکٹ قانون بن گیا. اس سے ہندوؤں کے متعدد سماجی مسائل کا تدارک ہو سکے گا. ہندو برادری کے سرگرم کارکن کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبہ سندھ کے سابق وزیر بلدیات اور اطلاعات شرجیل انعام میمن کو دبئی سے اسلام آباد پہنچنے پر گرفتار کرنے کے بعد رہا بھی کر دیا گیا. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سیکورٹی فورسز کی ممکنہ کاروائی کے پیش نظر مومن ایجنسی کے ایک گاؤں سے لوگوں کا انخلا. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
متنازعہ تیز ترار اور ہندوتوادی چہرہ یوگی آدتیہ ناتھ نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر اور قومی سلامتی کے ادارے کے سربراہ صدر ٹرمپ کی طرف سے سابق صدر باراک اوباما کی طرف سے وائر ٹیپنگ کے الزام کے سچا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ایوان نمائندگان میں شہادت کے لیے پیش ہو رہے ہیں. اور شمالی کوریا کی سرکاری خبر رس ایجنسی کے مطابق اتوار کو شمالی کوریا نے ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا تجربہ کیا ہے. امریکی وزیر خارجہ نے چین کے دورے کے دوران زور دیا ہے کہ امریکہ اور چین دونوں شمالی کوریا کی صورتحال کے بارے میں فوری کارروائی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے تنازع پر بات چیت کے لیے بھارتی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے. دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان باقاعدہ مذاکرات 20 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
انتہائی دو طرفہ کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان اور بھارت کے مابین سندھ تاس معاہدے کے تحت آبی وسائل کے معاملات پر باہمی مذاکرات میں شرکت کے لیے ایک بھارتی وفد اتوار کو پاکستان پہنچا. پیر سے شروع ہونے والے 2 روزہ اجلاس میں توقع ہے کہ فریقین خاص طور پر معاہدے کے تحت پانی کی تقسیم کی طرفین کی طرف سے کی جانے والی مبینہ خلاف ورزیوں اور تحفظات پر تبادلہ خیال کریں گے. 57 سال پہلے طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا راوی، ستلج اور بیاس کے پانیوں پر پہلا حق بھارت کا ہے، جبکہ 3 مغربی دریاؤں سندھ، جہلم اور چناب کے 80% پانی کا حقدار پاکستان ہے. پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت دریائے جہلم اور چناب پر بجلی کی پیداوار کے لیے کشن گنگا اور رتلا ڈیم بنا کر اس کے حصے کے پانی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، لیکن بھارت ان تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے کہتا آیا ہے کہ وہ معاہدے کے مطابق صرف اپنے 20% پانی کو ہی استعمال میں لا رہا ہے. سندھ تاس معاہدے کے مستقبل کے بارے میں اس وقت شکوک و شبہات میں اضافہ ہو گیا تھا جب گزشتہ سال ستمبر میں بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے یہ دھمکی دی تھی کہ بھارت پاکستان کے لیے دریاؤں کا پانی بند کر سکتا ہے. پاکستان میں وزارت پانی و بجلی کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن پیر سے شروع ہونے والے اجلاس کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں،
اگر دونوں ملکوں کا ایٹیچیوڈ پازیٹو ہوگا اور وہ پچھلی بات چیت کی طرح اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے نہ رہے اور تھوڑا سا لچک دکھائی، خاص طور سے ہندوستان، چونکہ شکایت تو ہمیں ہے نا، ہندوستان کو تو شکایت نہیں ہے، تو اگر ہندوستان کی طرف سے کچھ لچک دکھائی گئی اور بات چیت کچھ پازیٹیو انداز میں ہوئی تو یقیناً یہ بہتر ہوگا. خیال یہ ہے کہ اب چونکہ وہ بات چیت کے لیے راضی ہوئے ہیں تو امید ہے کہ کچھ انہوں نے اپنے سٹینڈ کو ریویو کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں شاید کچھ معاملہ آگے بڑھے، بات چیت آگے بڑھے.
دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ عالمی بینک کی نگرانی میں ہوا تھا اور اپنی شکایات کے ازالے کے لیے پاکستان اور بھارت نے گزشتہ سال ورلڈ بینک کو ثالثی کے لیے اقدام کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم عالمی بینک نے اسے باہمی طور پر حل کرنے کا کہا تھا. سندھ تاس معاہدے کے تحت دونوں ملکوں کے عہدیداروں کو سال میں کم از کم ایک بار ملاقات کر کے آبی وسائل کی تقسیم پر تبادلہ خیال کرنا ہوتا ہے، لیکن گزشتہ سال بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اڑی میں ایک فوجی اڈے پر عسکریت پسندوں کے مبینہ حملے کا الزام پاکستان پر عائد کرتے ہوئے اس ضمن میں مذاکرات معطل کر دیے تھے. پاکستان بھارت کے ایسے دعووں کو مسترد کرتا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
انڈس کمیشن میٹنگ میں شرکت کے لیے پاکستان آنے والے بھارتی وفد کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان آبی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ پروگرام جہاں رنگ میں انڈس کمیشن کے سابق کمشنر جماعت علی شاہ، پاکستان کے ایک تجزیہ کار ذوالفقار علی اور بھارتی تجزیہ کار پشپندر کمار نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جماعت علی شاہ نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا
کہ یہ جو ابھی کل سے اجلاس جو ہے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، یہ پرماننٹ انڈس کمیشن کا اجلاس ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ سال میں ایک بار تو مینڈیٹری ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین پرائم منسٹر کی طرف سے یہ دھمکی دینے کے بعد کہ ہم ٹریٹی کو سکریپ کر دیں گے، یہ جو شروعات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، اچھا قدم ہے۔ تو یہ کمیشن کا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔
پشپندرو صاحب، یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین پرائم منسٹر نے دھمکی دی تھی اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے؟
بھارت کے وزیر اعظم نے انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک بات ضرور کہی تھی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا جو پانی ہے جس کا بھارت پورا استعمال نہیں کرتا ہے، جو اس کے شیئر کا ہے، اس کو ضرور ہم کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کشمیر کے اندر بھی یہ بات بہت پہلے سے اٹھ رہی ہے کہ پانی کی وہاں کمی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جب بھی تنازع بڑھتا ہے تو انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی ایک طریقے سے ریویو کرنے کی بات کہی جاتی ہے۔ انڈائریکٹلی ہم کہیں تو یہ ڈپلومیٹک دھمکی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد میں تمام ساری چیزیں ہوں گی، یہ زمین پہ اترنے والی بات نہیں ہے۔ تو انڈس واٹر ٹریٹی نہ تو کہتے ہیں بند ہونے والی ہے نہ ختم ہونے والی ہے۔ ہاں، اس میں یہ ضرور ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو بھارت کے حصے کا پانی ہے جس کا بھارت شاید کم استعمال کرتا ہے، وہ پورا اگر کرنے لگے گا تو اس کا بھی اثر جو ہے اس ٹریٹی پہ تو نہیں پڑے گا، لیکن پاکستان کے پانی کی مقدار پہ ضرور پڑے گا۔
جماعت علی شاہ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جن دو ڈیمز کے بارے میں بھارت نے کہا ہے، ان سے واقعی پاکستان کی پانی کی فراہمی کے اوپر کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟
اس میں یہ گزارش ہے کہ جو ڈیمز انڈیا کو الاؤ کیے ہیں، اس کے ڈیزائن فیچر اگر جو ہے وہ اس پیرامیٹرز کے خلاف ہوں گے تو ظاہر ہے پاکستان کو خدشات تو ہوں گے۔ تو بات صرف یہی ہے کہ وہ فیچر جو ہیں وہ اگر جس طرح پاکستان چاہتا ہے یا جس طرح یہ ٹریٹی کہتی ہے اس کے تحت ہو جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ لیکن انڈیا کا ہمیشہ پوائنٹ آف ویو یہی رہا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے۔ اب اس میں کانفلکٹ جب ہو گئی تو کورٹ آف آربیٹریشن بن جائے، وہ اس ایشو کو جو ہے وہ حل کر دے، اور کمیشن کی میٹنگ اپنی جگہ پر چلتی رہیں، وہ تو ایک روٹین کا فیچر ہے۔ لیکن جو میجر کانفلکٹ رتلی اور کشن گنگا پر تھی، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک کو جو ہے وہ سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اور دونوں کو ٹیم کو بیٹھا کر یہ طے کر لینا چاہیے کہ کورٹ بننا ہے یا نیوٹرل ایکسپرٹ بننا ہے۔ لیکن ایشو کو سٹال آن کر دینا یا اس کو روک دینا یا پاس دے دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھداری نہیں ہوگی، اس سے خدشات جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔
مہتو صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیلیگیشن کی آمد سے جو آؤٹ اسٹینڈنگ مسائل ہیں، خاص طور پر پانی کے حوالے سے، ان کو حل کرنے میں کتنی مدد ملے گی؟
جی شکریہ قمر عباس۔ اصل میں بات یہ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک اینول میٹنگ ہو رہی ہے، یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی، اور اس میں دونوں کے موقف جو ہیں وہ، جو میری اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ معیار کلنائی اور پاکل دل پہ پاکستان جو چاہتا ہے، جو چناب کے ان کے نئے بہت پروجیکٹ ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ ان سے بات ہو۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ انڈیا جو انسسٹ کرے گا وہ کہے گا کہ کشن گنگا رتنے پہ بات کی جائے، لیکن پاکستان نے یہ دونوں کیس جو ہیں ورلڈ بینک میں دے دیے ہیں، ان کو اس کے اوپر جو ان کی سالسی ہے وہ مانگی ہے۔ تو پاکستان میرے خیال میں اس بات پہ تیار نہیں ہوگا کہ وہ ان دونوں پہ بات چیت کرے جو پہلے ہی پاس جا چکے ہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی برف پگھلی ہے، بات چیت چل نکلی ہے، تو کچھ اچھے کی توقع جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کا، جو ٹریٹی ہے، اس کو اس کے عمل کرنے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کا بھلا ہے۔
بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی نے فتح حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے طور پر یوگی آدتیہ ناتھ کو نامزد کیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا ہے، جو اپنے انتہا پسند نظریات کی وجہ سے بھارت میں انتہائی متنازع سمجھے جاتے ہیں۔ نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی نے 403 رکنی اسمبلی میں 325 نشستیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ لکھنؤ میں منعقد ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں 43 وزراء نے بھی حلف لیا۔ آدتیہ ناتھ 5 بار سے مسلسل گورکھپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہیں، اور گورکھپور کے مشہور گورکھ ناتھ مندر کے ہیڈ مہنت ہیں۔ ان کے ساتھ ریاستی بی جے پی کے صدر کیشو پرساد موریا اور لکھنؤ کے میئر دنیش شرما نے نائب وزرا اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا۔ سابق کرکٹر محسن رضا کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، وہ بی جے پی کے مسلم چہرہ ہوں گے۔ بی جے پی نے اسمبلی انتخابات میں ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اور دونوں وزراء اعلیٰ میں سے کوئی بھی ایوان کا رکن نہیں ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ 1990 سے ہی سخت گیر ہندوتو کے پوسٹر بوائے کے طور پر مشہور ہیں۔ 44 سالہ آدتیہ ناتھ کے مسلمانوں، عیسائیوں اور ہندوتو مخالفین کے بارے میں متنازعہ اور اشتعال انگیز بیانات نے ان کی شبح کی تشکیل کی ہے۔ انہوں نے ہندوؤں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندو یوا واہنی نام کی ایک تنظیم بھی بنا رکھی ہے، جس کا نام وقتاً فوقتاً فرقہ وارانہ ہنگامہ آرائیوں میں سامنے آتا رہا ہے۔ یوگی 1972 میں اتراکھنڈ میں ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 21 سال کی عمر میں گورکھ ناتھ مندر کے مہنت اویدھ ناتھ کے شاگرد ہوئے اور 1998 میں مندر کے مہنت بنائے گئے۔ انہیں ایک سنیاسی اور گائے کے محافظ کے طور پر ٹریننگ دی گئی۔ انہیں وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر بی جے پی کے لیڈروں نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ سمجھا جاتا ہے کہ 2019 کے پارلیمانی انتخابات کو ذہن میں رکھ کر انہیں یہ عہدہ سونپا گیا ہے۔ گورکھپور یونیورسٹی کے پروفیسر ہرش کمار نے، جو کہ ایک طویل عرصے سے آدتیہ ناتھ کی سیاست دیکھ رہے ہیں، ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آدتیہ ناتھ اپنی برانڈ یوگی شبیہ سے کیسے باہر آتے ہیں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنائے جانے پر وہ لوگ بھی حیرت زدہ ہیں جنہوں نے ترقی کے نام پر بی جے پی کو ووٹ دیا تھا، نہ کہ ہندوتو کے نام پر۔ ایک ہفتے کے اندر وزیر اعلیٰ کے عہدے کے کئی دعوے دار سامنے آئے تھے۔ سب سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ اور موجودہ مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا نام سامنے آیا، لیکن بی جے پی صدر امت شاہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد ریاستی بی جے پی صدر کیشو پرساد موریا اور مرکزی وزیر منوج سنہا کے نام سامنے آئے، لیکن ایک ہفتہ گزر جانے اور حلف برداری کی تاریخ سر پر آنے کے باوجود کسی کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعظم نریندر مودی، سابق وزراء اعلیٰ ملائم سنگھ اور اکھلیش سنگھ اور دوسرے بہت سے سیاستدانوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے اس امید کا اظہار کیا کہ یوگی کی قیادت میں اتر پردیش میں ترقی ہوگی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پاکستان میں مقیم ہندو برادری کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ایکٹ پر دستخط کر دیے اور اب ہندو میرج ایکٹ 2017 باقاعدہ قانون بن گیا۔ پاکستان میں ہندو برادری ایک عرصے سے اس قانون کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
ہندو میرج ایکٹ 2017 فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے اس موقع پر سرکاری میڈیا پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس قانون کے باعث ہندو برادری کے خاندان اور بچوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ان علاقوں میں جہاں ہندو برادری کی اکثریت ہے، وہاں ان کی شادیوں کے اندراج کے لیے رجسٹرار مقرر کیے جائیں گے۔ پاکستان میں ہندو برادری کے سرگرم کارکنوں کا یہ دیرینہ مطالبہ رہا ہے کہ ان کی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی کے اندراج کے لیے ایک قانون وضع کیا جائے، کیونکہ شادی سے جڑے معاملات سے متعلق انہیں کئی طرح کے سماجی اور قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انسانی حقوق اور ہندو برادری کے سرگرم کارکن جگموہن اروڑا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس قانون کو ہندو برادری کے لیے نہایت خوش آئند قرار دیا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس قانون کے فقدان کی وجہ سے ہندو خواتین کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا رہا، خاص طور پر پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواتین کی جبری شادیوں کے واقعات پر انسانی حقوق کے ادارے اور ہندو برادری کے افراد تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے رہے ہیں کہ ہندوؤں کی شادی کا قانونی دستاویزی ثبوت نہ ہونا بھی ان واقعات کی ایک وجہ تھی۔ جگموہن اروڑا کہتے ہیں کہ اس قانون کے بن جانے سے ایسے واقعات کا کسی حد تک تدارک ممکن ہو سکے گا۔
پاکستان میں رہنے والے ہندو ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ بنا ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے بعض اوقات یہی آ جاتا تھا کہ کیا یہ جو خاتون کہہ رہی ہے یا یہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ عورت جو لائی گئی ہے عدالت میں، یا یہ جو عورت اغوا ہوگی ہے، یہ میری بیوی تھی، تو اس کا کوئی ایک قسم کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہوتا تھا، اور اس دستاویزی ثبوت کے اب اس قانون کے بن جانے کے بعد وہ ایک دستاویزی ثبوت ہوگا، جس کی وجہ سے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔
انہوں نے حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ ملک کے ایسے تمام علاقے جہاں ہندو برادری کے بہت کم افراد بھی مقیم ہیں، ان کی شادی کی رجسٹریشن کے لیے رجسٹرار مقرر کرے۔ پاکستان مسلم اکثریتی آبادی کا ملک ہے، لیکن یہاں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد بھی آباد ہے، جن میں ہندو بھی شامل ہیں۔ ان کی زیادہ تعداد ملک کے جنوبی صوبہ سندھ میں آباد ہے۔ سندھ حکومت پہلے سے ہندو برادری کے افراد کی شادی کے اندراج کے لیے قانون منظور کر چکی ہے۔ گرچہ اس قانون کو پاکستان کی وفاقی حکومت نے منظور کیا ہے، تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی اس قانون کو اپنے ہاں رائج کر سکتی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جنوبی افغانستان میں اتوار کے روز ایک افغان فوجی نے گولیاں چلائیں، جس واقعے میں کم از کم 3 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صوبہ ہیلمنڈ کے ایک فوجی اڈے پر فوجی مشق کے دوران پیش آیا۔ افغانستان میں نیٹو کے ریزولیوٹ سپورٹ مشن نے بتایا ہے کہ زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ غیر ملکی فوجوں نے جوابی کارروائی کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا تھا۔ امریکہ کے دو کلیدی عہدیدار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چونکا دینے والے لیکن ثابت کیے بغیر اس دعوے کے بارے میں سچا ہونے یا نہ ہو سچا ہونے کی دعوت شہادت دیں گے، جس کے مطابق سابق صدر باراک اوباما نے گزشتہ برس کے صدارتی انتخاب سے پہلے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرائے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اور قومی سلامتی کے ادارے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ ایڈمرل مائیکل راجرز ممکنہ طور پر اس بات سے آگاہ ہوں گے اگر یہ کارروائی کی گئی ہو۔ یہ دونوں عہدیدار پیر کے روز امریکی ایوان نمائندہ گان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے اور قانون سازوں کے سوالات کا جواب دیں گے۔ ٹرمپ گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے اس الزام کو واپس لینے سے انکار کر رہے ہیں، حالانکہ متعدد عہدیدار جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں کہتے ہیں کہ 4 مارچ کو صدر ٹرمپ کی طرف سے وائر ٹیپ کے ان دعووں کی حمایت کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایڈمرل راجرز اور ڈائریکٹر کومی دونوں نے صدر کے الزام کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں کہا، لیکن ایف بی آئی کے سربراہ کی حیثیت سے کومی نے محکمہ انصاف سے کہا کہ اس دعوے کو مسترد کیا جائے، لیکن ادارے نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ترجمان شان سپائسر نے گزشتہ ہفتے تجویز کیا کہ وائر ٹیپنگ برطانوی ایجنٹوں نے کی، جس کے لیے انہوں نے ایک قانونی تجزیہ کار کے فاکس نیوز پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیا، جبکہ بزنس الیکٹرانک انٹیلیجنس ایجنسی نے اس رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز ہونے والی ایک نیوز کانفرنس کے دوران اس سوال کے جواب میں ٹرمپ نے برطانیہ کو وائر ٹیپنگ کے الزام میں ملوث کرنے کے الزام سے پہلو تہی اختیار کیے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ اتوار کو شمالی کوریا نے ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا تجربہ کیا۔ کے سی این ای کی خبر کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ انہوں نے زور دیا کہ دنیا جلد ہی اس کامیابی کو دیکھے گی جو ہم نے آج حاصل کی ہے۔ شمالی کوریا نے اسی تنصیب سے گزشتہ سال فروری میں بین البراعظمی بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی کا تجربہ بھی کیا تھا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق کم کا کہنا تھا کہ یہ ہائی تھرسٹ انجن سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجنے کے لیے بین الاقوامی معیار کی سائنس ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ یہ بھی اندیا دیا گیا کہ اس انجن سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجربہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے دورہ ایشیا کے دوران جنوبی کوریا اور جاپان کے بعد اب چین میں ہیں۔ ایک روز پہلے ہی ٹیلرسن نے زور دیا تھا کہ شمالی کوریا کی طرف سے جوہری خطرے کے تناظر میں اس سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں امریکہ تمام آپشنز پر غور کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ نے چین کے دورے کے دوران زور دیا کہ امریکہ اور چین دونوں شمالی کوریا کی صورتحال کے بارے میں فوری کارروائی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔
We've committed ourselves to do everything we can to prevent any type of conflict.
امریکی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں پرعزم ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے تنازع کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کئی اقدام ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں، اور یہ ابھی تک غیر واضح ہے کہ آیا دونوں ملک اس معاملے کو ایک ہی انداز میں دیکھتے ہیں۔ ٹیلرسن کی بیجنگ آمد سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ چین کافی اقدامات نہیں اٹھا رہا۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندیاں لاگو کرے اور مذاکرات دوبارہ شروع ہوں۔ سول میں وزیر خارجہ نے بیان دیا تھا کہ شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے 20 سال سے جاری سفارتی اور دوسری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور اب انتخاب کے کئی راستے ہیں جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کی دلیل ہے کہ جس حکمت عملی کی ضرورت ہے یہ اتنی سخت نہیں، اور وہ ہے بلا کسی پیش کی شرط کے براہ راست مذاکرات کرنا۔ تجزیہ کار جیمز میکوین نے اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
Of course there's no guarantee of success, but right now the status quo isn't working. Time is not on our side. The North Koreans continue to advance their
سینٹر فار آرمز کنٹرول اینڈ نان پرولیفریشن کے جیمز میکوین کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال بھی درست نہیں، وقت بھی ہماری حمایت میں نہیں۔ شمالی کوریا اپنی جوہری اور بیلسٹک میزائل کی صلاحیتوں کو بڑھاتا جا رہا ہے اور اپنی میزائل صلاحیتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ شمالی کوریا نے میزائل کا تجربہ اسی ماہ کے شروع میں کیا تھا۔ شمالی کوریا کو اپنا راستہ تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے امریکہ اور چین کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلرسن نے چین کے صدر شی جن پنگ اور صدر ٹرمپ کے درمیان آئندہ ماہ ممکنہ ملاقات کا عندیہ بھی دیا، اور امریکہ اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کے روز بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے اور مستقبل میں دورے کے منتظر ہیں۔ صدر شی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہیں ٹیلرسن کے دورے چین کے دوران اب تک ہونے والی ملاقاتوں میں پیش رفت پر خوشی ہے، اور وہ اور ٹرمپ دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی تعمیری پیش رفت کے لیے ایک نئے مرحلے کی توقع کر رہے ہیں۔ اور دمشق کے مضافات میں شام کی افواج اور باغیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے کیونکہ باغی رات کے وقت سرنگوں کے ذریعے دارالحکومت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے شہر کے ان حصوں پر اچانک حملہ کر دیا جن پر حکومت کا قبضہ ہے۔ باغیوں نے دن کا آغاز دو کار بم دھماکوں اور متعدد خودکش حملوں سے کیا۔ اور امریکی راک اینڈ رول کے ایک لیجنڈری فنکار چک بیری انتقال کر گئے، ان کی عمر 90 برس تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور اب ہم آپ کو سنواتے ہیں شہناز عزیز کی یہ بات چیت، آئیے سنتے ہیں۔
ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا کہ پھر نہ آئیں گے غم کے موسم، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا، ہمیں بھی رولے کہ ہم وہی ہیں جو آفتابوں کی بستیوں سے سراغ لائے تھے ان سویروں کا جن کو شبنم کے پہلے قطروں نے غسل بخشا، سفید رنگوں سے نور مانی نکال لیتے تھے اور چاندی اجالتے تھے، شفق پہ ٹھہرے سنہرے بادل سے زرد سونے کو ڈھالتے تھے، خنک ہواؤں میں خوشبوؤں کو ملا کے ان کو اڑانے والے، سبا کی پرتوں پہ شعر لکھ کر عدم کی شکلیں بنانے والے، دماغ رکھتے تھے لفظ و معنی کا اور دستے ہنر کے مالک، وقار نور چراغ ہم تھے، ہمیں بھی رولے ہجوم گریا۔
حیرت مجھے اس بات پہ ہوئی، اور یہ حیرت میں نے اکثر جو آپ کے بارے میں چیزیں لکھی گئیں اس میں دیکھی کہ کہاں چھپے ہوئے تھے آپ۔
وہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی ایج کے 33 سال بعد ایک شہر میں قدم رکھا، یعنی 33 سال میں کسی نہ شہر میں داخل ہوا، نہ میں نے کسی عظیم شاعر کے پاس بیٹھا، نہ میرا کوئی کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ تو میں بس افسانے لکھتا تھا، شاعری کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، مختلف گاؤں میں، مختلف علاقوں میں، ادھر ادھر مسجدوں کے مینار بنانے، یہ وہ، تو میرا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تو پھر 2007 میں میں آیا اسلام آباد، یہاں سے پھر میرا وہ آغاز ہوا، میری چیزیں سامنے آئیں تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک الگ طرح کا شاعر ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے کوئی زیادہ کوشش نہیں کی کہ لوگوں سے تعلقات بڑھاؤں، یہ کروں وہ کروں، مشاعروں میں جاؤں، مختلف تقریبوں میں حصہ لوں۔
اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، جو نظم ہے بانسوں کا جنگل، کیوں نہ آپ ہمیں سنائیں، بہت خوبصورت نظم ہے آپ کی وہ۔
میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں، میں بانسوں کے جنگل میں ہوں جس کے نیزے بنتے ہیں، صاف ہری لچکیلی شاخوں والا جنگل بانسوں کا، جس کی رگوں میں میٹھا پانی صبح ازل سے جاری ہے، سب گھنیرے پتے اس کے اور پتوں کے سائے ہیں، نرم ہوا کی پرتیں جس میں ہولے ہولے چلتی ہیں، لوگ مسافر نیل گگن کے جنگل میں آ جاتے ہیں، دیکھ فضائیں خواب زدہ میٹھی نیندیں سو جاتے ہیں، لیکن صد افسوس یہاں پر کالے ناز قیامت ہیں، شاخوں پر جھولتے رہتے ہیں اور دھرتی پر رینگتے ہیں، دس لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، سانس ہوا ہو جاتی ہے، آخر خود بھی بن جاتے ہیں سانپ کے اندر جا کر سانپ، वाए कुछ मासूम यहाँ से बच कर भागने लगते हैं, लेकिन जंगल बांसों का है जिसके नेजे बनते हैं।
वाह वाह वाह, बहुत। असल में आपकी शायरी में एक बात मैंने देखी है कि एक आंखों में ना जब पढ़ रहे होते हैं आपका शेर, एक तस्वीर सी आपकी आंखों में खिंच जाती है। आप गजल कहते हैं या बिल्कुल नहीं कहते?
बहुत शुक्रिया आपका। गजलें मैंने बहुत सारी कही हुई हैं और कहेंगी तो दो शेर सुना दूंगा।
प्लीज सुनाइए।
दिल के दाग में शीशा है और जख्म जिगर में तांबा है।
वाह वाह वाह।
दिल के दाग में शीशा है और जख्म जिगर में तांबा है, इतना भारी सीना लेकर शख्स आवारा फिरता है। आधे पेड़ पे सब परिंदे, आधा पेड़ आशेडी है। आधे पेड़ पे सब परिंदे, आधा पेड़ आशेडी है। कैसे खुले ये राम कहानी, कौन सा हिस्सा मेरा है।
वाह वाह वाह।
पीर 20 मार्च से वॉइस ऑफ अमेरिका के उर्दू प्रोग्रामों में कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं। पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक खबरों और हालात हाजरा का न्यूज शो समाप्त फरमाएगा। 8 बजे से 9 बजे तक खबरों और तजिये का प्रोग्राम जहां रंग, ये मामूल के मुताबिक नशर होंगे, जबकि प्रोग्राम राउंड टेबल 9 बजे से 9:30 बजे तक सुनेगा। और इसके साथ साथ प्रोग्राम मेरी कहानी, हरदम रवा है जिंदगी, कुछ तो कहिए और खत आपके, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 9 से 9:30 बजे तक पेश किए जाएंगे। और 9:30 से 10 बजे तक आखिरी न्यूज शो सुनिएगा।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़हनी अमराज इंसानी जिंदगी को न सिर्फ सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं बल्कि उनकी वजह से माशी दबाव में भी इजाफा होता है। ज़हनी अमराज आखिर हैं क्या? आइए डॉक्टर इकबाल आफरीदी से जानते हैं, जो प्रोफेसर और चेयरमैन हैं साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस डिपार्टमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट जिना मेडिकल सेंटर कराची में। वो कहते हैं जहनी सेहत ना हो तो जिस्मानी सेहत भी हासिल नहीं होती।
एक तो अंदरूनी फीलिंग होती है, जैसे इमोशन जज्बात से अंदाजा होता है हमें, उसकी तर्ज जिंदगी में फर्क आ जाता है, यानी कि सोने में, काम करने में, और उसके अलावा उसकी कारकर्दगी मुतासर होती है। इसके साथ साथ उसके रवैये में फर्क आ जाता है कि वो सीनियर जूनियर का या अपने माँ बाप के साथ या अपने दोस्तों के साथ रवैये में उसकी तब्दीली आ जाती है जो आम डगर से हटकर होती है। और वो थोड़ी बहुत तब्दीली तो कभी कभार सब में होती है, लेकिन वो तब्दीली या वो इमोशनल डिस्टर्बेंस या जज्बाती उतार चढ़ाव इस कदर ज्यादा हो जाए कि उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाए और खास वक्त के लिए हो जाए, तो फिर हम ये कहते हैं कि नफ्सियाती बीमारी है। मसलन मैं इसकी मिसाल यूं दूंगा कि अगर कोई हमें डांट दे तो हम उदास हो जाते हैं, लेकिन ये उदासी डिप्रेसिव डिसऑर्डर या अफसुर्दगी की बीमारी के जिम्मे में नहीं आएगी जब तक मुसलसल तबीयत 2 हफ्ते तक कम से कम उदास ना हो और उसके साथ साथ उसकी एनर्जी या कुवत में कमी आ जाए और उसके साथ साथ जो है उसकी जो है इंटरेस्ट दिलचस्पियाँ कम हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये डिप्रेशन की बीमारी है।
तो ये तो एक बीमारी है डॉक्टर साहब, अगर डिप्रेशन ना हो तो इसके अलावा क्या हो सकता है? यानी ऐसा शख्स जो कि मामूलात जिंदगी में ठीक हो, खाना ठीक खाता हो, पहनता ठीक हो, और क्या वजह हो सकती है, क्या रवैया हो सकता है जिस पे थोड़ा शक हो कि ये ज़हनी सतह इसकी सही नहीं रही है?
अच्छा, आमतौर पर हम नफ्सियाती बीमारियों को कुछ इस तरह से तकसीम करते हैं कि एक तो घबराहट वाली बीमारियां हैं जिसमें खौफ, डर, पैनिक डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको हम वसवसों की बीमारी या वहम की बीमारी कहते हैं, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो शदीद सदमे के जिम्मे में आती हैं। इसमें घबराहट होती है, बेचैन होता है बंदा और उसको चैन नहीं आता, उसको नींद नहीं आती, उसको जो है गुफ्तगू में बेतरतीबी आती है और वो हमेशा खौफजदा रहता है। कुछ बीमारियां जो बहुत ज्यादा हैं खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसको हम सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जिस्मानी अलामात के साथ जहनी बीमारी का इजहार होता हो। मसलन जहन परेशान है लेकिन वो मरीज ये कहता नहीं कि मैं उदास हूँ, बल्कि उसका मैदा रो रहा है, या अगर कोई लड़की परेशान है तो उसके چہرے پہ داغ دھبے ایکنی آتی ہے یا اس کے جو ہے بال گرتے ہیں, اسی طرح سے کڈنی سانس میں تکلیف ہوتی ہے, کس کے دل کی تکلیف ہونے لگتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہے. ان سب بیماریوں کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں, اور اس میں مریض کا اطمینان نہیں ہوتا اور طرح طرح کے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں اور مختلف ٹیسٹ کراتے ہیں. اور اس میں عجیب غریب بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم اگر ہمارے ٹیسٹ ٹھیک آئیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے, جبکہ ایسے مریض الٹا یہ سوچتے ہیں کہ شاید بیماری نہیں پکڑی گئی, اگلی ٹیسٹ کے لیے رجوع کرتے ہیں, اور کوئی جب اس میں نقص آ جائے تو وہ اس پہ فخر سے کہتے ہیں کہ مجھ میں یہ خرابی آئی ہے, خوش ہوتے ہیں اس پہ.
یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اقبال آفریدی, ان سے گفتگو کا دوسرا حصہ آئندہ پروگرام میں سنیے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کے تنازع پر بات چیت کے لیے بھارتی وفد اسلام آباد پہنچ گیا. دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان باقاعدہ مذاکرات کل یعنی 20 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں. بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے فتح حاصل کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کے طور پر یوگی آدتیہ ناتھ کو نامزد کیا, اور اب انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا جو اپنے انتہا پسند نظریات کی وجہ سے بھارت میں انتہائی متنازع سمجھے جاتے ہیں. پاکستان کے صدر ممنون حسین نے پاکستان میں مقیم ہندو برادری کی شادی کے بارے میں پارلیمنٹ کی طرف سے منظور شدہ ایکٹ پر دستخط کر دیے, اور اب ہندو میرج ایکٹ 2017 باقاعدہ قانون بن گیا. پاکستان کی برادری ہندو برادری ایک عرصے سے اس قانون کا مطالبہ کرتی آ رہی تھی. پاکستان کے صوبہ سندھ کے سابق وزیر بلدیات اور اطلاعات شرجیل میمن کو گزشتہ روز وطن واپسی کے بعد گرفتار کر لیا گیا, تاہم ان کو بعد میں رہا بھی کیا گیا. ایک اور پیش رفت میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی پاکستان قومی موومنٹ کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی حراست میں لے کر رہا کیا گیا. ڈاکٹر فاروق ستار سندھ حکومت کو الطاف حسین کی قیادت والی ایم کیو ایم کی حمایت کا الزام دیا, کیونکہ اس کی پالیسیاں اس کے لیے مناسب ہیں. کراچی سے سعود ظفر تفصیل بیان کرتے ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبہ سندھ کے سابق وزیر اطلاعات اور بلدیات شرجیل انعام میمن تقریباً 2 سال بیرون ملک رہنے کے بعد گزشتہ رات دبئی سے اسلام آباد پہنچے, جہاں انہیں ایئرپورٹ پر ہی سادہ لباس اہلکاروں نے جہاز سے نکلتے ہی حراست میں لے لیا. اس دوران شرجیل میمن کی اہلکاروں کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہوئی, تاہم کچھ دیر بعد ہی انہیں رہا کر دیا گیا, اور سندھ ہاؤس اسلام آباد پہنچ کر شرجیل میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی. دبئی سے واپسی پر شرجیل میمن کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کے 2 وزراء بھی تھے. اس معاملے پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ شرجیل میمن کو اگر بچانا ہوتا تو انہیں کراچی میں اترنے کا کہتے. انہوں نے عدالت سے عبوری ضمانت لے رکھی ہے اور وہ کل ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے. یاد رہے کہ شرجیل میمن پر قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچانے سمیت کرپشن کے دیگر کئی الزامات ہیں. شرجیل میمن نے وزیر اطلاعات سندھ اور صوبے کے وزیر بلدیات کے طور پر غیر قانونی ذرائع سے رقم اکٹھی کی, بلکہ سندھ پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2013 سے 2015 کے درمیان مختلف ٹی وی چینلز اور ریڈیو اسٹیشنز کو جعلی ایڈورٹائزنگ کیمپینز کا حصہ بنایا. دوسری جانب گزشتہ روز ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا 33واں یوم تاسیس منایا. اس موقع پر پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے الزام عائد کیا کہ سندھ حکومت اب بھی ایم کیو ایم نہیں بلکہ 22 اگست کے ساتھ کھڑی ہے, اور اسے 22 اگست والی ایم کیو ایم ہی راس آتی ہے. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے مفادات پاکستان کے ساتھ نہیں. فاروق ستار نے یوم تاسیس سے ایک رات قبل اپنی ڈرامائی گرفتاری اور رہائی کے بارے میں کہا کہ گرفتاری کے ذریعے نہ تو ہمارے حوصلے پست ہوئے ہیں نہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میئر اور ڈپٹی میئر کے اختیارات اور مردم شماری میں دھاندلی کے ذریعے دیہی بلاکس میں اضافہ اور شہری علاقوں کے بلاکس جان بوجھ کر کم کرنے جیسی دیگر بے ضابطگیوں پر درخواست دائر کر رہے ہیں, اور وہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں پر اشتعال انگیزی, بغاوت اور ہنگامہ آرائی کے کیس میں گرفتاری اور رہائی پولیس کے لیے درد سر بن گئی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کی کئی ماہ سے عدم گرفتاری پولیس کے لیے عدالتی سرزنش اور پولیس چیف کو عدالتی شو کاز ملنے کا سبب بھی بنی, جو گزشتہ سماعت پر ایڈیشنل آئی جی مشتاق مہر کو جاری ہوا تھا. اسی بنا پر انہیں جمعے کی شب گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا, لیکن پھر میڈیا پر خبریں آنے اور حکومت سندھ کے ذمہ داروں کی ہدایت پر انہیں پروٹوکول میں ان کی رہائش گاہ پہنچایا گیا تھا. اس سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے معروف تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بقائی کا کہنا ہے,
جو سندھ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان پر ریاستی سختی زیادہ ہوتی ہے, تو چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہوں, چاہے فیڈرل حکومت ہو, وہ جو اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ سندھ کے سیاستدانوں کے لیے ہیں، سندھ کی سیاسی جماعتوں کے لیے، اور شاید پنجاب کی سیاسی جماعتوں کے لیے. اس لیے آپ کو سندھ میں یہ نظر آئے گا کہ جو رولنگ جماعت ہے، جو جماعت طاقت میں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو وکٹم کے طور پہ ظاہر کرتی ہے. تو آج آپ نے مراد شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا، انہوں نے کہا ہم ان سے کہیں گے اپنا بستر بوریا گول کریں اور یہاں سے جائیں. میرا خیال ہے جو واضح فرق آیا ہے 2015 اور اب تک جس طرح سیاست چلی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اس وقت بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں شرجیل میمن صاحب اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، یہ اس وقت یہاں سے جان بچا کر بھاگے تھے. یہ انہوں نے کراچی سیلف ایگزائل میں تھے اور یہ اس لیے بھاگے تھے سندھ سے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ جو اس وقت رینجرز آئے ہیں اور جو پکڑ دھر سیاسی پکڑ دھر ہے اس چکر میں یہ نہ آ جائیں. بہت عرصہ تک انہوں نے ہاتھ پاؤں جوڑ کے اپنی منسٹرشپ قائم رکھی، پھر جب وہ ختم ہونے لگی تو پھر یہ کراچی سے چلے گئے اور اس کے بعد کئی دفعہ سمن جاری ہوئے اور یہ کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. تو اب یہ فائنلی اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا کے واپس تشریف لائے اور اب آپ کورٹ کو فیس کریں گے. کورٹ کو فیس کرنے کی بھی ٹائمنگ بہت اچھی ہے کیونکہ ایک بات اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کراچی پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن کرتی ہیں سیاسی جماعتیں، لیکن سب سے زیادہ کرپٹ سیاسی جماعت پی ایم ایل این ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس مرغے سے باہر نکل جائے گی اور کچھ خاص نہیں ہو پائے گا. تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی جو دو نمبر کی کرپٹ جماعت ہے اس کو اپنے لیے اس میں اپرچونیٹی نظر آ رہی ہے، اور اسی بات کو انہوں نے باہر اپنی پریس کانفرنس میں دہرایا. انہوں نے کہا جن کا نام ہے پاناما لیکس میں ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں کیوں نہیں ہے، اور یہ ساری جو ریاستی سختی ہوتی ہے یا جو توپوں کا رخ ہوتا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف کیوں ہوتا ہے. وہ ان سب میں اسی طرح اکثر این کے ایم کو بھی لے لیں، این کے ایم کی ٹریجیکٹری پیپلز پارٹی سے مختلف ہے. شاید این کے ایم اس وقت زیادہ فریگمنٹڈ ہے، ان کے لیے اس وقت زیادہ مسائل ہیں. وہ سندھ گورنمنٹ سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کانفرنٹیشن میں ہیں، وہ اداروں سے بھی کانفرنٹیشن میں. تو این کے ایم تو اس وقت بہت ویک پوزیشن سے نیگوشیٹ کر رہی ہے اور بات کر رہی ہے. پیپلز پارٹی مجھے لگتا ہے ری ایمرج ہو رہی ہے، اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہی ہے، اور آپ کو وہاں تھوڑا اگریسو بہیویئر نظر آتا ہے.
یہ تھیں ڈاکٹر ہما بقائی، جو انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی میں پبلک افیئرز اینڈ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ہیں. سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی.
ایک سرکاری حکم نامے کے بعد قبائلی علاقے محمد ایجنسی کے ایک دیہات سے آبادی کا انخلاء شروع ہو گیا. مقامی آبادی کے سرداروں کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اس علاقے میں کوئی بڑی فوجی کارروائی کرنے جا رہی ہیں اور اسی لیے انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ علاقے کو خالی کر دیں. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
افغان سرحد سے ملحقہ پاکستان کے قبائلی علاقے محمد ایجنسی کی پولیٹیکل انتظامیہ کے انتباہ کے بعد موصل کورونا نامی گاؤں اور اس کے نواحی علاقوں سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں. مقامی قبائلیوں کا کہنا ہے کہ انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ یہاں سیکورٹی فورسز نے کاروائی کرنی ہے، لہذا علاقہ مکین گھر خالی کر دے. یہ اقدام بظاہر قبائلی ذمہ داری کے قانون کے تحت کیا جا رہا ہے، جس میں کسی بھی علاقے میں شدت پسندوں کی سرگرمی پر حکام کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. گزشتہ جمعے کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے مومن ایجنسی کے علاقے میں چنئی میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک تربیت گاہ پر حملہ کیا تھا، جس میں ایک سیکورٹی اہلکار ہلاک اور چار زخمی ہو گئے تھے. سیکورٹی فورسز کی جوابی کاروائی میں چنئی سے ملحقہ موصل کورونا میں 6 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا. اس علاقے کے قبائلی رہنما ملک عادل خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی لوگ سیکورٹی فورسز سے مکمل تعاون کر رہے ہیں اور اب تک 20 سے زائد خاندان یہاں سے منتقل ہو چکے ہیں.
پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے ہمارے لوگوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ آپ گھر خالی کریں، لے کے آر پار جتنے بھی گھر ہیں وہ خالی کریں، اور ادھر سے آپریشن ہونے والا ہے اور آپ کے سارے گھر جو ہے نا مسمار کرنا ہے. تو اس صورت میں لوگوں میں بہت خوف و ہراس بھی پھیلا ہوا ہے، اور ادھر جو اسٹوڈنٹس ہیں اس کے ایگزام بھی شروع ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بہت مصیبت میں پڑے ہیں ہمارے لوگ.
بتایا جاتا ہے کہ اس گاؤں اور مضافات میں تقریباً 1500 کے لگ بھگ گھر ہے. ایک روز قبل ہی میں چنئی کی قریب سے گولیوں سے چلنی چھپ لاشیں بھی ملی تھی، جن کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. تاہم مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ وہی مشتبہ عسکریت پسند ہو سکتے ہیں جو دو روز قبل سیکورٹی فورسز کی کاروائی میں مارے گئے تھے۔ دری اسنا سیکورٹی فورسز نے ہفتے کو دیر گئے ایک اور قبائلی علاقے خبر ایجنسی میں مشتبہ شدت پسندوں کا ایک حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کرتی ہوئی کہا ہے کہ مبینہ طور پر سرحد پار افغانستان سے آنے والے تین دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا جبکہ ان کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
افغانستان۔ جنوبی افغانستان میں اتوار کے روز ایک افغان فوجی نے گولیاں چلائیں جس واقعے میں کم از کم تین امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ صوبہ ہیلمنڈ کے ایک فوجی اڈے پر فوجی مشق کے دوران پیش آیا۔ افغانستان میں نیٹو کے ریزولیوٹ سپورٹ مشن نے بتایا کہ زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی فوجیوں نے جوابی کارروائی کر کے حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ امریکہ کے دو کلیدی عہدیدار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چونکا دینے والے لیکن ثابت کیے بغیر اس دعوے کے بارے میں سچا ہونے یا نہ ہونے کی شہادت دیں گے جس کے مطابق سابق صدر باراک اوباما نے گزشتہ برس کے صدارتی انتخاب سے پہلے ان کے ٹیلی فون ٹیپ کرائے۔ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اور قومی سلامتی کے ادارے یعنی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی این ایس اے کے سربراہ ایڈمرل مائیکل راجرز ممکنہ طور پر اس سے آگاہ ہوں گے اگر یہ کارروائی کی گئی ہوگی۔ یہ دونوں عہدیدار پیر کے روز امریکی ایوان نمائندگان انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور قانون سازوں کے سوالات کا جواب دیں گے۔ ٹرمپ گزشتہ دو ہفتوں سے اپنے اس الزام کو واپس لینے سے انکار کر رہے ہیں حالانکہ متعدد عہدیدار جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں شامل ہیں کہہ رہے ہیں کہ 4 مارچ کو صدر ٹرمپ کی طرف سے وائر ٹیپ کے ان دعووں کی حمایت کا کوئی ثبوت نہیں۔ ایڈمرل راجرز اور ڈائریکٹر کومی دونوں نے صدر کے الزام کے بارے میں کھلم کھلا کچھ نہیں کہا لیکن ایف بی آئی کے سربراہ کی حیثیت سے کومی نے محکمہ انصاف سے کہا کہ اس دعوے کو مسترد کر دیا جائے لیکن ادارے نے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں ترجمان شان سپائسر نے گزشتہ ہفتے تجویز کیا کہ وائر ٹیپنگ برطانوی ایجنٹوں نے کی جس کے لیے انہوں نے ایک قانونی تجزیہ کار کے فاکس نیوز پر دیے گئے بیان کا حوالہ دیا جبکہ برٹش الیکٹرانک انٹیلیجنس ایجنسی نے اس رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دیا اور کہا کہ اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اور وائٹ ہاؤس میں جمعے کے روز ہونے والی ایک نیوز کانفرنس میں اس سوال کے جواب میں ٹرمپ نے برطانیہ کو وائر ٹیپنگ کے الزام میں ملوث کرنے کے الزام سے پہلو تہی اختیار کی۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں شام کی افواج اور باغی گروپوں کے درمیان شدید لڑائی شروع ہو گئی جس سے پہلے باغی جنگجوؤں نے 2 گاڑیوں کو دھماکے سے اڑا دیا اور اس میں 20 افراد ہلاک ہو گئے۔ اطلاعات اور ایکٹیوسٹ کی طرف سے یہ خبر ملی ہے۔ اس سے پہلے دمشق کے مضافات میں شام کی افواج اور باغیوں کے درمیان اس وقت لڑائی شروع ہوئی جب باغی رات کے وقت سرنگوں کے ذریعے دارالحکومت میں داخل ہو گئے اور انہوں نے شہر کے ان حصوں پر اچانک حملہ کر دیا جن پر حکومت کا قبضہ ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا کہ باغیوں کی ابتدائی پیش قدمی کے بعد حکومت کے جنگی طیاروں نے 30 فضائی حملے کیے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق بشار الاسد کے وفادار فوجیوں نے جو بار میں رہائشی عمارتوں اور فوجی مقامات پر دہشت گردوں کے حملوں کو کامیابی سے روک دیا۔ ترکی اور جرمنی کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ ترکی کے صدر نے جرمنی کی چانسلر پر الزام لگایا ہے کہ وہ نازی حربے استعمال کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہفتے کے روز جرمنی میں کردوں کی حمایت میں نکلنے والی ریلی کے رد عمل میں یہ بات کہی۔ اس ریلی نے ترکی کے صدر کے خلاف احتجاج کی شکل اختیار کر لی تھی۔ انکرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
ترکی کے صدر طیب اردوان اپنے صدارتی اختیارات میں مزید توسیع کے لیے ہونے والے ریفرنڈم کی مہم چلا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اتوار کو اپنی ایک ٹیلی ویژن تقریر میں انہوں نے جرمنی کی چانسلر اینگلا مارکل کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ مارکل جرمنی کے اس ماضی کو دہرا رہی ہیں جس کا تعلق نازیزم سے ہے۔ ان کا کہنا تھا
وہ نازی انلائش دینجے راست ہو گئے عمر ان چن فاشسٹ دینجے راست ہو گئے عمر۔
ترکی کے صدر کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انہیں یورپ میں نازی فاشسٹ کہتے ہیں تو انہیں ناگوار گزرتا ہے۔ یہ ریلی ان کی طرف سے یکجہتی کا اظہار تھا، خاص طور سے مارکل کا۔ لہذا میں یہی کہوں گا کہ جرمنی نازی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے۔ صدر اردوان کو اس بات پر بھی غصہ ہے کہ اس ماہ کے اوائل میں ان کے 2 وزراء کو جرمنی میں آباد ترکی کے شہریوں کے استعمال سے خطاب کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ وزراء اپریل میں ہونے والے ریفرنڈم میں ترکوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جرمنی کے ان اجلاسوں میں تقریر کرنا چاہتے تھے۔ ان اجلاسوں کو سیکیورٹی تحفظات کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ دوسری طرف ہفتے کے روز لاکھوں کردوں نے جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ایک جلسہ کیا۔ بظاہر یہ جلسہ نوروز کے سلسلے میں تھا، مگر اس میں اردوان کے ریفرنڈم میں ان کے خلاف ووٹ دینے کی بات کی گئی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے جرمنی پر الزام لگایا ہے کہ اس نے دوہرا معیار اختیار کیا ہے۔ ترکی میں جرمنی کے سفیر کو بھی وزارت خارجہ میں طلب کر کے وزارت خارجہ نے اپنی حکومت کی جانب سے مذمت ریکارڈ کروائی۔ ایل مونیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار سمی ایڈیز کہتے ہیں،
in Europe is significant. You have around nearly 5 million people across Europe who are Turkish, and in Germany alone that 1.4 million are eligible to vote. So, you know,
یورپ کا ووٹ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یورپ میں تقریباً 50 لاکھ ترکی کے باشندے آباد ہیں، ان میں سے 14 لاکھ جرمنی میں مقیم ہیں۔ اس طرح ترکی کی اندرونی سیاست کے اثرات بیرون ملک پہنچ چکے ہیں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے وہ باشندے جو بیرون ملک آباد ہیں وہ روایتی طور پر اردوان کی حمایت کیا کرتے تھے، لیکن حالیہ جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب رائے عامہ برابر برابر منقسم ہو چکی ہے۔ لہذا اردوان بیرون ملک آباد ترک باشندوں کو ہمنوا بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپریل کے ریفرنڈم میں وہ ان کے حق میں ووٹ دیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اتوار کو بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات میں بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دینے اور مستقبل میں دورے کے منتظر ہیں۔ صدر شی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہیں ٹیلرسن کے دورہ چین کے دوران اب تک ہونے والی ملاقاتوں پر پیش رفت پر خوشی ہے، اور وہ اور ٹرمپ دو طرفہ تعلقات میں تعمیری پیش رفت کے لیے ایک نئے مرحلے کی توقع کر رہے ہیں۔ ٹیلرسن نے کہا کہ ٹرمپ اب تک ہونے والے اعلی سطحی رابطوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بیجنگ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ایک مختصر ملاقات کے بعد ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدر شی کے درمیان پہلی ملاقات کا منتظر ہے، جو صدر ٹرمپ اور صدر شی کے ملاقات کے بارے میں سامنے آنے والی غیر مصدقہ خبروں کا حوالہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں لیڈر آئندہ ماہ فلوریڈا میں ملاقات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا کہ صدر ٹرمپ آپ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص طور پر ٹیلی فون پر ہونے والی طویل بات چیت جس میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کے بارے میں چین کے نقطہ نظر کے بہتر افہام و تفہیم پر زور دیا گیا ہے، اور صدر ٹرمپ اسی سوچ بوجھ اور افہام و تفہیم کو بڑھانے اور مستقبل میں چین کے دورے کے موقع کے منتظر ہیں۔ صدر شی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ گزشتہ ماہ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کا اعادہ کیا۔ دونوں لیڈروں نے اس وقت امریکہ چین تعاون میں مزید اضافے پر اتفاق کیا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چین اور امریکہ کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ نئے دور میں یہ تعلق تعمیری انداز میں آگے بڑھا ہے۔ مجھے اعتماد ہے کہ جب تک ہم ایسا کر سکتے ہیں تعلق یقینی طور پر درست سمت کی طرف بڑھتا رہے گا۔ اس موقع پر علاقے میں متنازع امور یا دونوں ملکوں کے درمیان کسی تلخی کا تذکرہ نہیں ہوا۔ چین امریکی وزیر خارجہ کے ایشیا کے پہلے دورے کا تیسرا اور آخری پڑاؤ تھا۔ اس سے پہلے وزیر خارجہ نے جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ اتوار کو شمالی کوریا نے ایک نئے طاقتور راکٹ انجن کا تجربہ کیا۔ کے سی این اے کی خبر کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کا کہنا تھا کہ یہ تجربہ کامیاب رہا۔ انہوں نے زور دیا کہ دنیا جلد ہی اس عظیم کامیابی کو دیکھے گی جو ہم نے آج حاصل کی۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق کم کا کہنا تھا کہ یہ ہائی تھرسٹ انجن سیٹلائٹ کو فضا میں بھیجنے کے لیے بین الاقوامی معیار کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ یہ تجربہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اپنے دورہ ایشیا کے دوران جنوبی کوریا کے بعد اور جاپان کے بعد چین میں ہیں۔ وزیر خارجہ نے چین کے دورے کے دوران زور دیا کہ امریکہ چین دونوں شمالی کوریا کی صورتحال کے بارے میں فوری کارروائی کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتے ہیں۔ دہشت گرد گروپ داعش نے اس ماہ کے آغاز میں ایک ویڈیو جاری کر دی جس میں چین کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کی سرزمین پر حملے کیے جائیں گے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ چین وسطی ایشیا، مشرق وسطی اور افریقہ بھر میں اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کا خواہاں ہے، جس کی وجہ سے اس کے عوام کو دہشت گردی کے بڑھتے خطرے کا سامنا ہے، اور بیجنگ کو اس سلسلے میں اپنی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لندن سے ہینری رجویل کی رپورٹ آپ کو سناتے ہیں۔ داعش کی جاری ویڈیو میں نسلی ویغوروں کو عراق میں داعش کے لیے لڑتے دکھایا گیا۔ وہ دھمکی دیتے ہیں کہ وہ وطن واپس لوٹیں گے اور بقول ان کے خون کے دریا بہا دیں گے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا داعش کے عراق اور شام میں بھاری نقصانات اٹھانے کے بعد مقابلہ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
It's able to stay, it's fighting forwards, it's got these groups of people from all over the world who are there fighting alongside them to
رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے رافائلو پنٹوچی کا کہنا ہے کہ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ یہ مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے اور دنیا بھر سے لوگوں کے گروپ داعش کے ساتھ مل کر برسر پیکار ہیں اور بالآخر جب وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹتے ہیں تو وہاں خوفناک کارروائیاں کرنے کے اہل ہوتے ہیں، تو پھر آپ ایک زیادہ مضبوط بیانیہ سامنے لا رہے ہیں، ایک ایسا بیانیہ جو اس گروپ کی خواہش کے عین مطابق ہے۔ داعش کی جاری ویڈیو میں الزام لگایا گیا ہے کہ بیجنگ مغربی صوبے شنجیانگ یعنی سنکیانگ میں مسلمان اکثریت والے بے غوروں پر جبر کرتا ہے۔ چین کا اس علاقے پر سخت کنٹرول ہے، اس لیے ان رپورٹوں کی تصدیق کرنا دشوار ہے۔
At least two potential attacks so far and a number of other sort of odd incidents taking place. And we've seen the government...
Royal United Services Institute کے رافائلو پچونی کہتے ہیں کہ کم از کم دو حملے اور اکا دکا واقعات ہوتے آئے ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ شنجیانگ کے گورنرز شدید کارروائی کر رہے ہیں اور خطے میں سیکیورٹی عہدیداروں کی موجودگی میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چین کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے تعلق رکھنے والے مسائل کے بارے میں تشویش ہے اور داعش واضح طور پر اس صورتحال کا حصہ ہے۔ داعش اگرچہ ایک مشترکہ دشمن ہے لیکن اس گروپ کا مقابلہ کرنے والے بین الاقوامی اتحاد اور چین کے درمیان بہت کم رابطہ ہے۔ تجزیہ کار میتھیو دخاتے نے پیرس سے اسکائپ پر بات کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
چائنا وانٹس سپورٹ فرام ویسٹرن سٹیٹس آن اٹس پالیسیز ان شنجیانگ۔ چائنا
یورپین کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے میتھیو دخاتے کہتے ہیں کہ چین شنجیانگ میں اپنی پالیسیوں کے لیے مغربی ملکوں کی حمایت چاہتا ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ شنجیانگ میں انسداد دہشت گردی کے لیے اس کی کوششوں کو مغرب سے توثیق نہیں مل رہی اور یورپ کے رد عمل میں شفافیت کا فقدان ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس ماہ کے شروع میں بیجنگ میں اقلیتی گروپوں کے لیڈروں سے ملاقات کی تھی جو نسلی ہم آہنگی کے تصور کو فروغ دینے کی کوشش کا حصہ ہے، لیکن انسانی حقوق کے علمبردار گروپ چین کو ویغور آبادی پر جبر کے لیے دے الزام ٹھہراتے ہیں، جس کے جواب میں بیجنگ مغربی ملکوں کو دوہرے معیار رکھنے کا الزام دیتا ہے۔ چین نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت اپنی فوج کو بیرون ملک انسداد دہشت گردی کے مشنز میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی، لیکن داعش کے خلاف مغربی اور روسی افواج کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑائی کا کوئی امکان نہیں۔ تجزیہ کار دخاتے کا کہنا ہے کہ اب ممکن ہے اس موقف میں تبدیلی آ جائے کیونکہ چینی شہریوں کو دنیا بھر میں دہشت گردی کے بڑے خطرے کا سامنا ہے۔ اور پیرس کے اولی ہوائی اڈے پر ہفتے کو ایک خاتون پولیس اہلکار سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کرنے کے بعد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلحہ چھینتے وقت چیخ رہا تھا کہ وہ اللہ کے لیے مرنا چاہتا ہے۔ پولیس نے اس واقعے کے محرکات کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی، لیکن پیرس کے استغاثہ کا کہنا ہے کہ اس کی تحقیقات انسداد دہشت گردی کا محکمہ کر رہا ہے۔ نائجیریا میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا کے ایک دیہات میں تین خود کش دھماکوں میں چار افراد ہلاک جبکہ آٹھ زخمی ہو گئے۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن ماضی میں اس نوعیت کے حملے شدت پسند گروپ بوکو حرام کرتا ہے۔ بوکو حرام شمال مشرقی نائجیریا میں ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے کوشاں ہیں۔ اور امریکی راک اینڈ رول کے لیجنڈری فنکار چک بیری انتقال کر گئے، ان کی عمر 90 برس تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اگر آپ سے ان ہالی ووڈ فلمز روم میں کام کرنے والوں کے نام پوچھے تو وہ بھی آپ میں سے ہوپفلی اکثر کو پتا ہوں گے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہالی ووڈ کے لیے لکھنے والے اسکرین رائٹرز کے نام، اوکے میں ایک تو ہاتھ کھڑے دیکھ سکتی ہوں، اور اگر میں آپ سے پوچھوں ہالی ووڈ کے لیے لکھنے والے کسی ایسے رائٹر کا نام جن کا رشتہ پاکستان سے ہے، ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہوگا اس کے بارے میں، اسی لیے ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے کامران پاشا کی کہانی۔ کامران، آپ کا سفر بہت ہی دلچسپ رہا ہے۔ یو ہیو بین این اٹرنی، اے جرنلسٹ، اے ناولسٹ، اور پھر آپ فلم میکنگ تک کیسے پہنچے؟
میں پاکستان میں 1972 میں پیدا ہویا تھا، کراچی میں، نورتھ نازم آباد میں۔ تو میرا فیملی نے امریکہ آئے تھے 1976، اور جب سے ہم ادھر ہیں تو جیسے میرے جنریشن کا لوگ، ہم سب سروائیول میں فوکس تھے، پیسے کیسے بنائے، نیا کنٹری میں آئے ہیں، تو سب میرے دوست جو تھے بچپن میں وہ سب آئے ڈاکٹر بن رہے تھے یا انجینئر بن رہے تھے۔ انفارچونیٹلی میرے پاس کوئی میتھمیٹکس یا سائنس میں کوئی اسکل نہیں ہے، تو میں نے شروع سے کہا ٹھیک ہے میں بول سکتا ہوں، مجھے لکھنا آتا ہے، تو میں نے سوچا تھا جا کے میں لا اسکول چلا جاؤں گا، میں وکیل بن جاؤں گا، لوئر بن جاؤں گا، ان شاء اللہ اس سے مجھے پیسے بن سکتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی میں اس میں خوش نہیں تھا، میں بورڈ تھا۔ تو میں بچپن سے میں اسٹوریز لکھتا تھا، شارٹ اسٹوریز لکھتا تھا، اور آئیڈیاز بناتا تھا موویز کے لیے، پر کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ پروفیشن بن سکتا ہے۔ تو جب میں کام کر رہا تھا نیو یارک سٹی میں لوئر کا کام کر رہا تھا, میں بورڈر میں نے ایک اسٹوری لکھ دیا, اسکرپٹ لکھ دیا ہارر مووی کے لیے, بس ایسے ہی لکھ دیا تھا بیکاز میں بورڈ تھا, میں چاہ رہا تھا کچھ کریٹو چیز کروں, اور دین میں نے سوچا یہ تو اچھا اسکرپٹ ہے, میں نے جا کے ہالی ووڈ کو بھیجا ایجنٹس کو, ایک آدمی نے کال کر دیا کہ یہ تو اچھا اسکرپٹ ہے, میں تم کو مدد کرنا چاہ رہا ہوں, اور جب سے میں الحمد للہ میں بیچ رہا ہوں ہالی ووڈ میں اسکرپٹس اور میں کام کر رہا ہوں, ابھی تو 15 ایئرس ہو گئے ہیں جب سے میں ادھر ہالی ووڈ میں کام کر رہا ہوں اسکرین رائٹر اور فلم میکر.
آپ نے تاج محل کے بارے میں موویز بنائی ہیں, صلاح الدین, یو ریٹن بکس آن اسلام, تو یہ دین سے لگاؤ جو ہے وہ ہالی ووڈ میں, ڈز اٹ ہولڈ یو بیک؟
تو جب میں ہالی ووڈ میں پہنچ گیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ کتنا خراب امیج ہمارا مسلمانوں کا ہے میڈیا میں, فلمز میں, نیوز میں, تو میں نے کہا ہمارے پاس اتنا بہترین کہانیاں ہیں ہسٹری میں, جیسے تاج محل کا اسٹوری, جیسے صلاح الدین کا اسٹوری. آج کل کے پاکستانیز اسپیشلی, میں کہہ سکتا ہوں پاکستانیز آج کل اسٹرگل کرتے ہیں سیلف اسٹیم کے ساتھ, لیکن اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو ہمارا تو گریٹسٹ سولیزیشن دنیا میں, ہم تو تاج محل بنا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں وہ ڈگنیٹی اور مسلمانوں کا سیلف رسپیکٹ واپس لانے کا ہارے کے ساتھ. یو نو ہالی ووڈ میں یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بیکاز بہت لوگ ہیں جو اسلام کا ان کے پاس کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, بٹ اللہ کے رحم ساتھ ابھی تک میں کر پا رہا ہوں. میرا
تو اللہ کے رحم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کیا چیز ہے دیٹ ہیلپس یو گیٹ تھرو؟ اٹ مسٹ بی مشکل ہوگا نا.
مشکل تو بہت ہے, میں بتا دوں, میں میرا 40s میں ہوں, 15 ایئر سے تو کام کر, میں 29 تھا جب میں ادھر آیا تھا, میں 44 ہونے والا ہوں, اور تو میں نے سوچا تھا کہ 44 ہو کے میرے پاس آلریڈی ملٹی ملینئر آسکر ہوتا, بڑا مینشن ہوتا, ان شاء اللہ ایک دم وہ بھی آ جائے گا, بٹ وہ بہت اسٹرگل کا لائف ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ اسٹرگل کا لائف نہیں ہے, لیکن میرا دل میں ایک فلفلمنٹ ہے, خوشی ہے, ایوری ڈے میں خوشی سے اٹھتا ہوں اور میں جب کام کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں اور ایوری ڈے اچھا ہو جاتا ہے. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی فیو منتھ سے کوئی پروجیکٹ نہیں ملا, پیسے ختم ہو رہے, رینٹ نہیں پے پا رہا, سڈنلی اسی دن جب رینٹ ڈیو ہو جاتا ہے کوئی چیک آ جاتا ہے سرپرائز کے اسی اماؤنٹ کے لیے, یہ ہوتے ہیں وہ میریکلز جو اللہ کا رحم کے ساتھ ہوتے ہیں اور میں انہیں پہ چل رہا ہوں.
That's amazing, kyunki log aapke bare mein, you have made so many accomplishments, you have a lot of respect, aur log sochte hain ki Hollywood ka glitz aur glam, lekin woh nahi jante ki Hollywood industry ke andar bhi there are struggles, right?
The boss struggle, you know, main bahut logon ko samjhana chahta ki ye isme bahut achhi baat bhi hoti hai, bahut success bhi hota hai, Allah ke rehmat se humne bahut cheeze kare hain, but wo time ke sath, you know, ek saal ke liye bahut projects mil rahe hote hain and then 2 saal ke kuch nahi mil raha hota hai, اور وہ 2 سال کے سیونگس ختم ہو جاتے ہیں اور ڈیسپرٹلی میں کیا کروں گا, اب یہ ٹرائی کرو, اسکرپٹ لکھا وہ نہیں بیچا, یہ کتاب لکھا وہ نہیں بیچا, تو وہ اسٹرگل پارٹ پیپل نظر نہیں آتا, سب کو نظر آتا آسکرز, گولڈن گلوبس اور سب اچھے ٹوکسیڈوز میں اور گاؤن میں وہ نظر آتا ہے, اور وہ بھی فن ہوتا ہے, یو نو, اس میں انجوائمنٹ ہے, لیکن وہ تو جیسے کہتے ہیں وہ آئس برگ کا ٹاپ ہے, یو نو, آئس برگ کا ٹپ ہے, ریسٹ آئس برگ چھپا ہے بینیتھ دی اوشن, اور وہ اسٹرگل ہے.
ایک ضروری اعلان, مارچ 2017 سے وائس آف امریکہ کی نشریات میں تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کے نشر ہونے کے وقت اور دن میں ایک تبدیلی. 23 مارچ 2017 سے ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیے گا جمعے کی بجائے جمعرات کے روز, اور یہ پروگرام نشر ہوگا پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. اعلان ایک بار پھر سن لیجیے, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نشریات کی تبدیلیوں کے ایک سلسلے کے تحت ہر دم رواں ہے زندگی کو اب آپ سن سکیں گے ہر جمعے کی بجائے ہر جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. یہ تبدیلی 23 مارچ 2017 سے عمل میں آئے گی. 23 مارچ 2017 سے آپ ہر دم رواں ہے زندگی کو سنیں گے جمعرات کے روز پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل. اعلان ختم ہوا.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com. وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر مشل ڈوبنسکی. بہجت یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ 20 مارچ سے وائس آف امریکہ کے اردو پروگراموں میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے سے خبروں اور رات حاضرہ کا نیوز شو 8 بجے سے 9 بجے تک جہاں رنگ معمول کے مطابق, جبکہ پروگرام راؤنڈ ٹیبل 9 بجے سے 9:30 بجے تک. پروگرام میری کہانی, ہر دم روایں زندگی, کچھ تو کہیے اور خطاب کے پاکستان کے وقت کے مطابق 9 سے 9:30 بجے تک پیش ہوں گے. اس کے ساتھ ہی بیجت کو اب اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات ہوگی پھر بھی پروگرام میں. اللہ حافظ.